الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا.
جو شخص دنیا کی بلائی چاہتا ہے تو جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو جلدی سے دنیا میں دے دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم, اور پھر ہم نے اس کے لیے دوزخ بنا رکھی ہے. یصلاها مذموما مدحورا, جس میں بڑے حال مردود ہو کر جہنم میں جائے گا. ومن اراد الاخرہ, اور جو اچھے عمل کر کے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اس کے لیے جیسے کوشش کرنا چاہیے ویسے کوشش کر رہا ہے, ایماندار بھی ہے, تو ایسے لوگوں کی کوشش کو اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا. کل نمید, ہر ایک کو ہم تیرے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں. تیرے مالک کی بخشش کسی پر بن نہیں ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھ ہم نے دنیا میں ایک کو دوسرے پر کیسے بڑھا دیا ہے. آخرت تو بے شک دنیا سے کئی درجہ بڑی ہے, وہاں کی بڑھوتری بھی بہت ہے. آج کے سبق میں آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل پارا نمبر 15 کی آیت 18, 19, 20, 21 آپ کے سامنے پڑھی ہے, 22, 21, 22 تک. اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے صحیح سچی بات کہنے کی, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارا بیعتنا قبول فرمائے. آج کی آیتوں میں اعمال کی قبولیت کی تین شرطیں بیان فرمائی ہے. اعمال کی قبولیت, دیکھو قابلیت اور قبولیت میں فرق ہے, یاد رکھنا. ہم سب میں قابلیت ہے, ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہماری طاقت ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد اس مجلس کو قبول کرنا یہ دوسری چیز ہے. قابلیت سے ہم بیٹھ تو گئے, اسی لیے صحابہ کرام وبالاسحاری ہم یستغفرون, تہجد بھی پڑھتے تھے استغفار بھی کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ہماری تہجد قبول ہو جائے. نماز تو ہم نے پڑھ لی, قرآن تو ہم نے پڑھ لیا, رمضان کے روزے تو ہم نے رکھ لیے, زکات دے دی, صدقات دے دیے, تراوی پڑھ لی, یہ اللہ نے توفیق دی, ہم نے قابلیت سے کر لیا. لیکن اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تو قبول بھی فرما لے, وہ قبول ہو جائیں تو بیرا پار ہے. اعمال کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا, شیطان کی سب سے پہلے سمجھو, تین محنت ہوتی ہے. وہ شیطان تین چیزوں پر بہت محنت کرتا ہے, خاص کر ایمان والوں پر. سب سے پہلی اس کی محنت یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان نیک عمل نہ کرے, نماز نہ پڑھیں, روزہ نہ رکھیں, عبادت نہ کریں, سب سارے نیک اعمال پر وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جاوے ہی نہیں, یہ کرے ہی نہیں. پہلی محنت تو اس کی یہی ہوتی ہے. دوسری اس کی محنت یہ ہے
یعنی اگر محنت چلو اس نے نیکی کر بھی لی تو وہ یہ محنت کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہ ہو. وہ کیا محنت کرتا ہے؟ قبول نہ ہو. یہ اس کی دوسری محنت ہے. جیسے کوشش کرتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے یا یہ زکات نہ دے یا روزہ نہ رکھے, لیکن کسی نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکات دے دی, تو کوئی ایسا گناہ روزے میں کروا دیتا ہے کہ گناہ روزے کا ثواب ہی ختم ہو جاتا ہے. کوشش کی ہے قبول ہی نہ ہو, پہلے تو کرنے ہی نہیں دیتا, اور اگر ہو بندہ کرے کوشش کر کے تو پھر اس کی کوشش یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز, جیسے حج ہے, حج کے لیے نہ جائیں, ایکسکیوزز اپون ایکسکیوزز کرتا رہتا ہے, اس کے بعد یہ چلا گیا, وہاں کوئی ایسا عمل کروا دے اس سے کہ اس کی حج ہی قبول نہ ہو. یہ اس کا کام ہے. اس لیے شیطان کی یہ دو محنت یاد رکھو, ایک تو کرنے نہیں دیتا, اور کرنے دے تو ایسی کوشش کرتا ہے کہ قبول ہی نہ ہو. لیکن اس کا ٹور کیا ہے؟ آج کی آیتوں میں اس کا ٹور بھی بتا رہے ہیں. اس کا ٹور کیا ہے؟ سب سے پہلے عمل کے وقت ہمت سے کام لے کر عمل کریں, کوئی بھی عمل ہمت سے آگے بڑھے, نماز میں, روزے میں, عبادت میں, تبلیغ میں, سب چیز میں وہ رکاوٹ ڈالتا رہتا ہے, آج نہیں, کل, کل نہیں, پرسوں, اس مہینے نہیں, آئندہ مہینے. وہ ہم ہمت سے کام لے آگے بڑھے. ایک بالشت ایک ہاتھ اللہ آئے گا, ایک ہاتھ دو ہاتھ اللہ آئے گا, چل کر اللہ دوڑ کر آئے گا. ہمت سے کام لے, بس کچھ بھی ہو جائے مجھے نماز پڑھنی ہے, کچھ بھی ہو جائے مجھے 10 دن میں جانا ہے تبلیغ میں, 3 دن جانا ہے, 40 دن جانا ہے, کچھ بھی ہو جائے میں روزے رکھنا ہے, کچھ بھی ہو جائے زکات دینا ہی دینا ہے, کچھ بھی ہو جائے مجھے حج کرنا ہی کرنا ہے. ہمت سے کام لے. سب سے پہلا کام ہمت. ہمت ہمت نہیں, ہمت مردہ تو مدد خدا. یہ تو ہم سنتے رہتے, جس کی جتنی قربانی, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے, اتنی ہوگی اس پر رب کی مہربانی. ہمت, ہاں میرے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت, کہتے ہمت سے کام لے. اگر آدمی ہمت سے کام لے گا تو اللہ اس کے راستے کھولے گا. پھر آگے اپنی زبان سے ہر اعمال سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے. سارے اکابرین اس بات کو لکھا ہے. آدمی لا حول ولا قوت کا معنی ہے اللہ مجھے نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں, اور مجھے گناہ سے بچنے کی بھی طاقت نہیں, الا باللہ العلی العظیم, مگر اللہ کی مدد سے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس میرے بندے نے اپنا کام مجھے ہینڈ اوور کر دیا ہے. کیا کہتا ہے؟ اس بندے نے اپنا کام مجھے سپرد کر دیا ہے, میں اس کے کام کو پورا کرواؤں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ویسے اس کا وظیفہ کرنا چاہیے 100 مرتبہ. اللہ 99 پریشانیوں بیماریوں سے, اس میں سب سے چھوٹی ڈپریشن سے اللہ اس حفاظت کرتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ, خلیفہ اور مجاز حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, فرماتے ہیں اپنی کتاب مجالس الابرار میں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو, نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے ہمت کرنی ہے, اور ہمت کے ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے کہ اللہ تیرے سوا میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. دیکھو اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں تمہیں. اذان دیکھو, ہم اذان روزانہ سنتے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, ترمذی شریف, ابو داؤد شریف کی, جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تم بھی کیا کہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ,
تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, تم بھی ہر وقت کیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں ایک دم کیوں بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ زبان سے کہنا کہ ایک اللہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ آسان ہے, زبان سے کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ آسان ہے, لیکن اللہ اور رسول کے حکم کو پریکٹیکلی پورا کرنا مشکل ہے. اے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو میری مدد فرما تاکہ میں یہ نماز بھی ادا کر دوں. یہ چیز, تو یہ شیطان کی رکاوٹ ہوتی ہے, سب سے پہلے اس کو نیک عمل سے روک دیا جائے. اور جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتا ہے. تو شیطان کی محنت سب سے پہلے, یہ تو شیطان کی محنت ہوئی. اب شیطان جہاں تک ہو سکے اور محنت بھی کرتا ہے. نمبر ایک, عقیدہ خراب ہو جائے. کیا خراب ہو جائے؟ عقیدہ. جب عقیدہ خراب ہو جائے گا تو نمبر کوئی عبادت قبول کوئی بھی نہیں ہوگی. عقیدہ خراب ہے اس کا, ایمان عقیدہ خراب, اس پر محنت کرتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا خطاب فرمایا, لئن اشرکت لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر تم شرک کرو گے, مخاطب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ شرک کرو گے تو تمہارے سارے عمل ختم اور تم ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن کہا کس کو جا رہا ہے؟ امت کو سنایا جا رہا ہے, امت کو سنایا جا رہا ہے, امت کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ, قبیلے بنو خبز مخزوم کی. اس نے چوری کی اور اس کی چوری ثابت ہو گئی. اللہ کے حبیب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. فاطمہ, اس کے ہاتھ کو کیا ہے؟ کاٹا جائے گا. یہ قبیلے بنو مخزوم کی عورت. اب لوگ سفارش کر رہے ہیں, ہم اللہ کے حبیب یہ قبیلے کی بڑی عورت ہے, مالدار عورت ہے, اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے, نہیں کٹنا چاہیے. سفارش کر رہے ہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے لقطع تو یدہا, اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فاطمہ نے چوری کی ہے, سمجھانے کے لیے کہ حدود کے اندر میں اللہ نے جو حدود بیان کیے ہیں, اللہ نے اسلام کے جو حدود بیان کیے ہیں اس میں ایک حد یہ ہے کہ میرے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنا ہے. اگر تم نے کی ہے تو چاہے نبی ہو, چاہے ولی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, انسان ہو, ہم کیا کریں گے؟ ان کے اعمال کو ختم کریں گے. تو خطاب تو نبی علیہ السلام کو کیا ہے. جی ہم نہیں کہتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے, نعوذ باللہ. ایک خطاب ہے ان کو کہا گیا اور ان کے واسطے سے امت کو کہا گیا ہے. کس کو کہا گیا بھائی؟ امت کو. جیسے فاطمہ بنت مخزوم نے چوری کی, ایک مثال دے کر اللہ کے نبی نے سمجھایا. اس سے معلوم ہو, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی خراب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ایمان کچھ بکواس کروا دیتا ہے, کوئی ایسے کلمات کہ انسان کا کیا ہے, ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اب پھر یہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے, عبادت کرتا رہتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے دوسری بات, عقیدہ اگر ٹھیک ہے, چلو سمجھ گئے, تو پھر اس کی نیت میں کچھ کھوکھلا پر پیدا کر دیتا ہے, نیت کو خراب کر دیتا ہے. اور نیت انما الاعمال سارے اعمال کا دار, چلو ایمان ٹھیک ہے, لیکن پھر نیت میں گڑبڑ سربر. یہاں حضرت نے لکھا ہے ترجمہ حاشیے میں کہ ریاکاری کروا دے, نیت کو خراب کروا دے.
اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ تمہارے چہروں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا, اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دل کی نیت کو دیکھتا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, اللہ کہتے ہیں تم قربانی کرو نا, مجھے گوشت بھی نہیں چاہیے, مجھے پوست بھی نہیں چاہیے, کچھ نہیں, تم کھاؤ. ولكن يناله التقوى منكم, لیکن میں تمہارے دل کے اندر کی گہرائی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس نیت سے کرتے ہو. اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے, دی فرسٹ, سب سے پہلے تین آدمی کو بلایا جائے گا, تین آدمی, یہ حدیث مشہور ہے. سب سے پہلے شہید کو, شہید کو بلایا جائے گا, تو اللہ کے راستے میں شہید ہو, ادھر آؤ. اس سے پوچھا جائے گا تو شہید ہو, ہاں, قاتل تو فی سبیلک حتی استشہد, میں تیرے راستے میں لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ میں کیا ہو گیا, شہید ہو گیا. انما اردت ان یقال جری, ہاں, تو نے یہ کام لوگوں کو بتلانے کے لیے کیا کہ میں ذرا بہادر نظر آؤں. جاؤ, لوگوں نے تجھ کو بہادر کہہ دیا, فرشتے اٹھاؤ اس کو, الٹے منہ اس کو جہنم میں ڈال دو. سب سے پہلے شہید کو ڈالا جائے گا, اس کے بعد دوسرے کو بلا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا. فرمایا تعلمت العلم وقرأت القرآن, میں نے علم کو سیکھا, مولوی بن گیا, مفتی بن گیا, میں عالم بن گیا, علامہ بن گیا, شیخ العزیز بن گیا. وقرأت القرآن, میں نے قرآن کریم کو پڑھا تجوید کے ساتھ کہ لوگ مجھے بڑا قاری کہتے تھے, میں نے یہ سب کچھ کیا. وعلمته فیک, اور سیکھنے کے بعد تیرے راستے میں میں نے زندگی سکھانے میں گزار دی. بخاری پڑھا دی, مسلم پڑھا دی, ترمذی پڑھا دی, کتابیں پڑھا دی, فقہ پڑھا دی, تفسیر کروا دی, قراءت کروا دی, سب کچھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کو کہے گا انما اردت ان یقال فلاں عالم و فلاں قاری, دنیا میں تجھے لوگوں نے عالم کہہ دیا, تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا مولوی سمجھے, تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے بڑا قاری سمجھے, کہہ دیا گیا فرشتے اٹھاؤ اس کو اور اس کو جہنم میں ڈالو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نیت, اس لیے ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹولیں. ایک تیسرے کو بلائیں گے, ما ترکت من شیء تحب ان انفق فیہ, دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی, ادھر بھی خرچ کیا, ادھر بھی کیا, مسجد میں, مدرسے میں, یتیم میں, مسکینوں پر, بیواؤں پر, ساری دنیا میں جہاں جہاں ضرورت پڑی میں خرچ کرتا رہا. انفق فیہ, جہاں تیرا حکم آیا میں نے خرچ کیا. فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا انما اردت ان یقال سخی, ہاں, لوگ تجھے سخی کہنا, اس لیے تو نے یہ کام کیا تھا لوگوں کو دکھلانے کے لیے. فرشتے آؤ, لوگوں نے اس کو سخی کہہ دیا, میرے پاس اس کا کچھ بھی نہیں ہے, اٹھاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. یہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کلو, روایت میں آتا ہے الناس کلہم, ابھی وہ حدیث دماغ میں آئی, الناس کلہم حلقا, سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے قیامت کے دن. الا العالمون والعالمون, صرف عالم بچ جائیں گے. والعالمون کلہم حلقا الا العاملون, سارے عالم ہلاک ہو جائیں گے سوائے اس کے جو علم پر عمل کرتا ہے. والعاملون کلہم حلقا, عالم اور عامل بھی ہلاک ہو جائیں گے. الا المخلصون, لیکن جس کی نیت صحیح ہوگی. والمخلصون على خطر عظیم, اور اخلاص بھی ایک بہت نیت پر دار و مدار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بنی اسرائیل میں ایک آدمی جا رہا تھا ایسے سمندر کے کنارے 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 چل رہا, جس میں نے پہلے بھی سنایا تھا, اور ریٹوں کو دیکھا, ریٹ سمندر کی ریٹ ہوتی ہے نا بہت زیادہ. فرمایا اللہ پاک, یہ ریٹ کے برابر میرے پاس گیہوں کے دانے ہوتے نا, آٹا ہوتا, سالی میں میں اس کو خرچ کرتا, لوگوں کو کھلاتا, روٹیاں بنا بنا کر, لیکن اللہ میں غریب ہوں. اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وہی بھیجی, جاؤ تمہاری اس امتی کو کہہ دو تیری نیت میں بڑا اخلاص تھا, میں نے تیری نیت کو قبول کر لی اور ریٹی کے برابر تجھے میں نے ثواب دے دیا, ریٹی کے برابر. چلو عقیدہ ٹھیک ہے, نیت بھی ٹھیک ہے،
تیسرا کام کرواتا ہے سنت کے مطابق نہیں کرواتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کوئی بھی کام ٹٹولو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، اگر نہیں تو بدعت،
چاہے کتنا اخلاص سے کرو، کتنے اخلاص سے تم کرو، لیکن خلاف ہے تو وہ مقبول نہیں ہے۔ وہ قرآن میں اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم،
بس میرے نبی کی اطاعت کرو، جو انہوں نے بتایا ایسا کرو گے، یہ ہے تمہارے لیے تھرمومیٹر اپنے آپ کو۔ اسی لیے حضرت ابو بکر جساس اپنی تفسیر جساس میں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ محمد بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں تین چیزیں نہیں ہوگی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس میں تین چیزیں نہیں ہیں، نمبر ایک نیت اس کی صحیح نہیں ہے، نیت کو ٹٹولو میں کیا نیت کر رہا ہوں، صدقات میں، نماز میں، روزے میں، زکات میں، کچھ ریاکاری تو نہیں کر رہا ہوں میں، نیت صحیح ہو۔ نمبر دو ایمان صادق ہو، زبان پر نہ ہو دل میں بھی ہو، ایمان سچا ایمان ہو، اور عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ تین چیزیں ہوگی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اس آیت میں اللہ یہی فرماتے ہیں نا من کان یرید العاجلتا، جو آدمی دنیا میں جلدی کرتا ہے ہم اس کو دے دیں گے، مانگتے ہیں نا دنیا میں دے دے، دنیا میں دے دے، دنیا میں دے دے، اللہ فرماتے ہیں چل چل لے جا لے جا، آخرت میں تیرا کچھ بھی نہیں، تیری کوشش دنیا کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے جو دنیا ہی کو چاہتا ہے، آخرت کو بالکل نہ چاہتا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم شاپ پہ نہیں جاؤ، جاب پر نہ جاؤ، فیکٹری نہ کھولو، سب کچھ کرو، لیکن تمہاری نیت، یہ صرف کس لیے ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے، کمانا، کھانا، پینا، شادی، گھر، مکان، گاڑی، سب ضروریات کے لیے، یہ مقصد نہیں ہے۔ آگے وہ آیت میں آتا ہے مقصد ہمارا آخرت ہے، وہ کیا ہے، آخرت۔ کرو جتنا کرنا حلال روزی، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرو، حلال حرام جمع ہو جائیں تو اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرو، نماز کا وقت آ جائے اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرو، وغیرہ۔ آگے کی آیت میں کیا فرمائے، بہت عجیب بات، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، اعمال بھی سنت کے مطابق ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ہم تیری قدر کریں گے۔ وہ میری بات نہیں سمجھتے، ہم تیری کیا کریں گے، قدر کرنا۔ دو لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کا اجر، کیا مطلب اجر کا، ثواب، اور یا کیا ہے، سعیکم مشکورا، تیری قدر کریں گے۔ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک اجر اور ایک قدر، موٹی دینا جا رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات۔ اجر کے معنی مزدوری، روزے رکھے نا ہم تمہیں مزدوری دیں گے پورے مہینے کی، نماز پڑھی ہے نا اجر دیں گے جی، لیکن قدر الگ چیز ہے، قدر کے معنی پروٹوکول، کیا ہے، پروٹوکول۔ دیکھو وزیر اعظم اس کی تنخواہ، اور دنیا کا یہاں کوئی پروفیسر ہو اس کی تنخواہ دیکھنے جاؤ برابر سرابر ہے، ایسا نہیں کہ اس کی وہ ملینز ہے، وہ اس کی تنخواہ، تنخواہ میں دونوں برابر ہے، یہ اجر میں دونوں برابر ہے، مزدوری میں برابر ہے، لیکن پروٹوکول میں الگ ہے۔ کیوں؟ اگر وہی پروفیسر تمہاری مسجد میں آئیں گے تو آپ لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے، پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، کھڑے ہوں گے، نہیں ہو رہے، روڈ پر جا رہے ہیں اس کی گاڑی تو کیا پولیس کھڑے ہوں گے کہ بھائی پروفیسر صاحب جا رہے ہیں سائڈ پر آ جاؤ، کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وزیر اعظم لندن سے ادھر آنے والا ہو ریڈ فورٹ میں، ساری پولیس کی گاڑی ہے نا، سب کچھ راستہ کلیئر تاکہ ٹریفک نہ ہو، اس کو راستہ ملے، گاڑی اس کی، یہ پروٹوکول ہے، سمجھ میں آئی بات۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تم لوگ یہاں میں اجر نہیں دوں گا، تم اجر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم نیک اعمال کرو گے آخرت کے لیے تو میں تمہاری قدر کروں گا۔ ہاں یہ قدر کروں گا، جیسے بھائی آ رہا ہے میرا بندہ، قدر، فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، ویلکم کریں گے آپ کے لیے،
اور اللہ کیا کہیں گے؟ سلام قولا من رب رحیم، اللہ سلام کرے گا تم سے. قدر اس کو کہتے ہیں. اجر الگ چیز ہے، قدر الگ چیز ہے. اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وکان سعیکم مشکورا، تمہاری محنت کے پر اللہ تبارک و تعالی تمہاری قدر کریں گے. دونوں میں فرق ہے. قدر کی مثال حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دی ہے. فرمایا کہ ایک بغداد میں ایک بادشاہ تھا نا، ایک غریب آدمی گاؤں کا رہنے والا، وہ پانی لے کر جا رہا ہے مٹکا، پانی کا مٹکا لے کر جا رہا ہے. نہر کا پانی بہت میٹھا ہے، اس کو لے کے ٹھنڈا بھی ہے میٹھا بھی ہے، اور آج کل قحط سالی ہے، بادشاہ کے پاس پانی نہیں ہوگا. بھر کر جا رہا ہے، چل کر ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گیا، سفر کر رہا ہے، از واکنگ واکنگ ٹوورڈز دی کنگ. جا رہا وہاں پہنچا تو پانی بھی گندا ہو گیا، پانی بھی روٹن ہو گیا، وہ مٹی گیری ہے چونکہ سر پر لے کے جا رہا ہے، وہ ہوا سے مٹی سے بھر گیا مٹکا پورا چاروں طرف سے. پانی کھولا تو بدبو ہے. وہ بادشاہ کے سامنے پہنچا، بادشاہ سلامت ایک بہت زبردست ہدیہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. کہا کیا لے کر آئے؟ کہا میں بہت دور سے آپ کے لیے میٹھا اور ٹھنڈا پانی لے کر آیا ہوں. فرمایا ہے بڑا سادہ تو، لیکن لگتا ہے تیرے اندر اخلاص بہت ہے. ہے تو سادہ ہے نا، اتنی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن اتنی کوئی چیز لے کر نہیں آیا تو، اتنی مزدوری اتنے کام لے کر تو نہیں آیا ہے، لیکن کیا ہے تیرے اندر میں اخلاص سے آتا ہے. چل بھائی اس کا پانی، وزیر کو بلایا، اس کو ایمٹی کر دو اور اس کے مٹکے کو سونے سے بھر کر اس کو ہدیہ دے دو، سونے سے بھر کر اس کو ہدیہ دے دو اور اس کے سر پر رکھو اور اس کو لے جاؤ، اس کو چھوڑ دو. اور وزیر اعظم ان کو الوداع کرنے کے لیے جا رہے، لیکن کہا وزیر اعظم کو، وزیر کو کہا بادشاہ نے، ذرا دریائے دجلہ کے پاس سے گزار دینا. کیا کہا؟ دریائے دجلہ کے پاس سے گزار دینا تاکہ یہ دیکھ لے کہ میرے پاس پانی کتنا ہے. تیرے مٹکے کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ تو لے. اس کو کچھ نہیں کہا، اس کی قدر کی، اس کی کیا ہے قدر کی. ٹھیک ہے آؤ، ویلکم کیا اس کا، لیکن ذرا گزار دینا اس کو. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کو کیا ہے دار. اللہ حضرت تھانوی کی تو وقت ہے، وہ حکیم الامت تھے، بات اس انداز سمجھا رہے ہیں. فرمایا اس نے جب دیکھا کہ باغات ہیں، فروٹ لگے ہوئے ہیں اور ادھر پانی ہے، دریا دجلہ ہے، اس نے کہا اگر بادشاہ پانی بھی نہ لے، صرف یہ فروٹ کا جوس نکال کر پیے تو کافی ہے، میرے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو دل دل میں کہہ رہا ہے. اس مثال کو دے کر اللہ حکیم الامت کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اور آپ کی نماز، عبادت، یہ سب جتنا ہم کریں نا، یہ جس کو یہاں کہا نا من اراد الاخرت، آخرت کے جو اعمال کر رہے ہیں نا. اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جب روح نکلے گی نا تو اللہ کہیں گے چلو تیری قدر تو کرتا ہوں، لیکن اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کی روح کو ذرا گزارو پہلے آسمان والے فرشتوں سے، پھر دوسرے آسمان والے، تیسرے آسمان والے، وہ کیسی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، تیری عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ قیام میں ہے، وہ رکوع میں ہے، وہ سجدہ میں ہے، لیکن بندہ تیری عبادت کی میں قدر کروں گا. ایسی قدر تیری روح پہلے آسمان پر نہیں اٹکے گی، دوسرے پر نہیں، تیسرے پر نہیں، ان تمام فرشتوں کی عبادتوں سے آگے بڑھ کر عرش کے سامنے آ کر سجدہ کرے گی، تیری قدر کروں گا میں. ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وكان سعيكم مشكورا، اللہ خود کہہ رہا ہے تم آخرت کا ارادہ کرو نا، پھر میں تمہاری قدر کروں گا. تم آخرت کا ارادہ ہی نہ کرو تو پھر میں کیا کیوں تمہاری قدر کروں؟ تم کوشش کرو. تو اس آیت میں تین چیزیں بیان کی، شاید بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمبر ایک نیت، نمبر دو سعا کوشش ہمت، کوشش ہمت، اور نمبر تین وہو مؤمنن، شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو. اے کافر اگر ساری عبادتیں کرے ایمان نہیں ہے تو اس کی عبادت کی کوئی قدر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں یہ تین چیزیں، جس کے اندر میں یہ تین چیزیں پائی جائے گی اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس پر مہربانی کرے گا. اسی لیے سولہویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے ثمرات، اس کے برکات خود اپنی زندگی میں دیکھے گا. اگر نہیں تو اس کی اولاد میں اللہ دیں گے، اگر نہیں تو اس کی اولاد کی اولاد میں دیں گے، سات پشتوں تک اللہ اس کے اعمال کا ثواب پہنچائے گا، سات پشتوں تک۔ ہاں نہیں دیکھا، دادا کی دعا لگی ہے، نانا کی دعا لگی ہے، اور وہ پٹر جو ہے نا، پوترا جو ہے، وہ کیا ہے، ماشاءاللہ نیک بن گیا۔ یہ دعا تھی اس وقت کی دادا کی، کہاں سے کہاں دعا لگتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو آدمی نیک اعمال کرے تو اس کے اعمال کا اجر اس کو بھی، فائدہ اس کو بھی ہوگا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ فائدہ ہوگا۔ وسع، اس سے معلوم ہوتا ہے ہم کو زندگی کا نصب العین بنانا چاہیے، مقصد والی زندگی گزارو، بغیر مقصد والی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا مقصد ہی نہیں کچھ، ماں وہ پیدا ہوئے، ماں نے اس کی پرورش کی، اسکول بھیجا، برتھ پہ اسکول جاتا رہا، پروفیسر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، پھر کماتا رہا، کماتا رہا، پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بس پھر مکان خرید لیا، کھانے پینے آتے کہ برا ہو کر چلا گیا، لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ تو بھول ہی گیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد ہی بھول گیا، غفلت والی زندگی۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے غفلت والی زندگی سے، کہ تم اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ایک آدمی آج سفر کرے اور اس کا مقصد ہے میں کدھر جانا ہے، لندن جانا ہے یا گلاسگو جانا ہے، تو کہاں پہنچے گا یہ، نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا۔ جی مقصد تو بنانا پڑے گا نا۔ تو ہماری یہ زندگی ہے، چل رہی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، جنت ہے۔ تو اللہ کی رضا کب ملے گی؟ جب انسان مقصد بنائے گا اور اس کے مطابق کوشش کرے گا۔ ہمارے اکابرین نے مقصد بنا کر زندگی گزاری تو زندگیاں ان کی نیک کام میں گزر گئی۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، آخری عمر میں بیمار ہو گئے، کہاں لے گئے ان کو؟ حکیم کے پاس لے گئے، حکیم نے چیک کیا، فرماتے اس بندے نے کبھی مرچ والا کھانا ہی نہیں کھایا، کبھی نہیں کھایا۔ تو ان کے ساتھ جانے والوں نے پوچھا، حضرت ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں 16 سال سے میں نے کوئی مرچ والا کھانا نہیں کھایا۔ پر کیا کھایا؟ فرمایا میں بخاری لکھ رہا ہوں، میرا ٹائم ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے 6-7-8 بادام میں صبح دوپہر شام کھان لیتا تھا، چبا لیتا تھا اور اپنا کام چالو رکھتا تھا۔ امام بخاری، کیسی بخاری لکھی؟ لکھتے لکھتے 13 سال کی عمر سے انہوں نے بخاری شروع کی، وفات تک انہوں نے بخاری لکھی، ایسی محنت کی انہوں نے کئی سال تک کہ آج انتقال کے بعد ساری دنیا اس بخاری کو پڑھتی ہے۔ زندگی کا مقصد کہ مجھے اللہ کے نبی کی، مجھے یہ بات کو جمع کرنا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے یہ ترجمہ جمع، 250 سال ہو گئے ترجمہ لکھنے کے، جی، اور ایسا ترجمہ لکھا ہے، قربان جاؤں ان پر، کہ اگر ہمیں تفسیر میں کچھ الجھ پیدا ہو جاتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، تو ترجمہ سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسا ترجمہ، اب 250 سال سے لوگ ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کتنا ثواب ان کو ملتا ہوگا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں، چلو، حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ عمرہ میں گئے، جی، وہاں جب گئے تو پائٹی کی طرف حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مراقبہ۔ اور مراقبہ میں ان کو بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہندوستان جاؤ، تم سے دین کا کام لیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ ایسا نہیں کہ انڈیا جاؤ تم کام کرو، نہیں، تم سے دین کا کام لیا جائے گا، یہ لفظ استعمال فرمایا۔ جب مراقبہ ختم ہوا تو حضرت تو کہتے ہیں میں تو کمزور ہوں، میں تو بول بھی نہیں پاتا ہوں، زبان میں تتراپن ہے، میں بیان نہیں کر پاتا ہوں، پھر میں کیسے کام کروں گا، کیسے دین کے کام کروں گا، کیسے محنت کروں گا، پریشان۔ بہت سارے عرب علماء کے پاس بھی گئے، وہ جواب نہیں دے پائے، کچھ نہیں کہہ پائے۔ اخیر میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جو ہے مولانا احمد صاحب مدنی، ان کے پاس گئے جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے خلیفہ تھے، حضرت گنگوئی کے خلیفہ تھے، وہاں رہتے تھے، جی، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تم گھبراتے کیوں ہو، تم لفظ تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہا ہے، یوں تو نہیں کہا جا کر تم کام کرو، تم سے کام لیا جائے گا، تمہارا جانا ہے، کام کروانا اللہ کا کام ہے، تم چلو، گھبراہٹی کیوں ہو؟ وہاں جب پہنچے ہیں ہندوستان اور دیکھو نا تبلیغ کا کام نہیں پہنچا ساری دنیا میں, نہیں پہنچا جی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, جس کی بدولت ہم یہاں بیٹھے ہیں, جس کی بدولت ہم یہاں بیٹھے ہیں ساری دنیا میں یہ کام پہنچا. یہ ان کی علامۃ الہند علامہ انور شاہ صاحب, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں اور مختلف زمانوں میں 100,000 سے زیادہ علماء کرام نے تفسیر لکھی ہے, 100,000 قرآن کی تفسیر محنتی کی ہے انہوں نے. زندگی کا مقصد کہ ہم قرآن پر کام کریں گے تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں ثواب ملتا رہے. ایک تفسیر لکھی حضرت نے لکھا ہے, حضرت شاہ صاحب نے ایک تفسیر لکھی گئی, اس کا نام ہے حدائق ذات بہجہ, تفسیر کا نام ہے حدائق, سو رہے ہیں آپ لوگ یار, حدائق اتنا مشکل نام ہمیں کہاں سے آئے گا, تفسیر کتنی مشکل ہوگی, نام ہی اتنا مشکل ہے حدائق ذات. ابھی تمہیں بی بی بلایا تو فوراً ہاں ہاں بولو زور سے, میں بلاتا ہوں بولتے بھی نہیں یار, سو تو نہیں رہے نا. حدائق ذات بہجہ کتنی جلدوں میں, 1,000 جلدوں میں, مشکل تفسیر, 1,000 جلدوں میں, اس میں 25 جلد صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پر ہے اور 5 جلد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پر ہے. اس مولوی کے پاس کتنا علم ہوگا, 1,000. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب ان کو ابن تیمیہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا نا, تو ایک نوجوان آیا وہ بادشاہ کے پاس اور اتنا روتا تھا, خوبصورت نوجوان تھا, روتا تھا روتا تھا. وزیروں نے کہا حضرت یہ کیوں روتا ہے, بادشاہ نے پوچھا ادھر آؤ کیوں رو رہے ہو, نہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے امید ہے تم میرا کام کرو گے. کیا کام ہے, فرمایا میرے استاد کو تم نے جیل میں ڈالا ہے, روزانہ میرا سبق ناگا ہو رہا ہے اور مجھے اللہ کو ملنا ہے, کیا تم مجھے بھی ان کے ساتھ جیل میں ڈال دو تاکہ میرا سبق ناگا نہ ہو. مقصد تو بنائے نا آدمی, مقصد ہی نہ بنائے کچھ بھی نہیں, کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے اٹھتا ہے, چلو ختم ہو گئی, دن ختم ہو گیا, دن ختم ہو گیا, ہے نا. اسی لیے وقت کی قدر کرے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يتفکر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہ لم یذکر اسم اللہ تعالی. جنت میں جانے والے جنت میں رہتے ہوئے بڑے بڑے درجات میں رہتے ہوئے غمگین ہوں گے, پریشان ہوں گے, کسی بھی چیز پر نہیں, ایک چیز پر, کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کو زیادہ یاد کر لیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کلندر صوفی سے میں نے 2 سبق سیکھے ہیں. بھائی صوفیوں کے پاس کبھی کبھی وہ ملتا ہے جو علماء کے پاس نہیں ملتا. امام اعظم امام احمد بن حنبل یہ بیعت ہوئی بشرحافی سے, بشرحافی سے بیعت ہوئی تو کسی نے کہا آپ تو اتنے بڑے علامہ ہیں محدث ہیں اور آپ بیعت ہو گئے ایک مولوی, ایک مولوی بھی نہیں ہے, ایک عامی آدمی ہے, نیک آدمی, اس سے بیعت ہو گئے. فرمایا جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو بشرحافی جانتے ہیں. میرا لفظ سمجھ میں نہیں آیا شاید آپ کو, یار عجیب لوگ ہیں تم. جس رب کو میں مانتا ہوں آمنت باللہ, یہ ماننا ہوا نا, اس رب کو بشرحافی جانتا ہے وہ کیسا ہے, اور ماننے سے جاننا اولا ہے, اس لیے میں ان سے بیعت ہوا ہوں. آئی بات سمجھ. تو میں کہہ رہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات, وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک صوفی سے 2 بات سیکھی ہے. فرمایا الوقت سیف قاطع, وقت وقت جو ہے ایک کاٹنے والی تلوار ہے, کاٹنے والی تلوار ہے. تمہارے ہاتھ میں تلوار لو, وقت کو کاٹو, ہر ہر منٹ میں اللہ کو یاد کرو. اگر تم نہیں کاٹو گے تو وقت تو تم کو کاٹنے والا ہی ہے, یعنی وقت ختم. دیکھا گھڑی سٹاپ ہوتی ہے نہیں ہوتی نا, چلتی رہتی ہے نا, چلتی رہتی ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو ایک دن آئے گا کہ یہ گھڑی یہ ٹائم تمہیں کاٹ دے گا اور سلا دے گا قبرستان میں, دین از ٹو لیٹ. ایک بات یہ سیکھی میں نے صوفیوں سے, اور دوسری بات جو میں نے سیکھی ہے انہوں نے کیا کہا کہ یوں کہا نفس, اپنے نفس کو کنٹرول کرو ورنہ نفس تمہیں کنٹرول کرے گا. نفس کو کام میں لگاؤ, نیکی کے کام میں لگاؤ تو تمہارا کام بن جائے گا, ورنہ تم نفس کو کھلا پلا کر موٹا کرو گے تو وہ تم سے ہر وقت گناہ کروائے گا. جی اس لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بہت عجیب عجیب بات لکھا حضرت نے ملفوظات میں لیکن بات یاد آ رہی, پر ایک بزرگ تھے وہ بازار سے جا رہے تھے, فرمایا میں نے زندگی میں سبق سیکھا ہے, جب ادھر ایک برف والے سے مجھے ہدایت ملی ہے. کس سے بھائی؟ برف والا. برف والا کیا مطلب؟ وہ ہی واز سیلنگ سنو, کیا بولتے ہیں وہ, آئس, آئس والا ہے نا, وہ کیا آئس بیچ رہا تھا. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو آئس بیچتے ہیں نا, وہ آتے ہیں اس پر وہ کلر ڈالتے ہیں نا. رمضان میں چلے جاؤ ہمارے گاؤں میں تو وہ لوگ باقاعدہ وہ آئس بے کاٹ کے دیتے ہیں, کس لیے؟ گھر جا کر تم کچھ مل شیک بناؤ, ٹھنڈا بناؤ. ہاں تو ہمارے یہاں تو فریزر ہے, اس زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جاتے تھے لائن میں کھڑے رہتے تھے, ابا کہتے تھے جاؤ تھوڑا سا برف لے آؤ, ابو جی کہتے تھے جاؤ برف لے آؤ, وہ لائن میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہنا پڑتا تھا تاکہ کچھ ٹھنڈک ملے, ادھر اتنی گرمی ہے نا, لے آتے تھے وہ بیچارے سنبھال سنبھال کر کبھی اس میں ڈالا کبھی اس میں ڈالا. فرمایا میں نے, بزرگ فرماتے ہیں مجھے ہدایت ملی ایک آئس والے سے, وہ بازار میں آئس بیچ رہا تھا, برف بیچ رہا تھا. اب اچانک بادل آ گئے, یعنی ویدر چینج ہو گیا, ٹھنڈ جیسی ہونے لگی, تو کون لے گا برف کو ٹھنڈی میں؟ اب یہ کھڑا کھڑا اعلان کر رہا ہے, او لوگو مجھ پر رحم کرو, میرے زندگی کا سرمایہ پگھل رہا ہے. کیا کہا؟ میری زندگی کا سرمایہ پگھل رہا ہے, مجھ پر رحم کرو. میں نے اسے سبق سیکھا جی کہ اس کا برف پگھل رہا ہے تو یہ اتنا پریشان ہے, اور میرے گھنٹے در گھنٹے روزانہ, آج چوز دے پھر ویرس دے پھر تاس دے, اور پھر رمضان آ گئی پھر شعبان پھر اس طرح ذلقعدہ ذلحجہ, یہ میری زندگی کا برف پگھل رہا ہے اور میں اسے سبق نہ لوں. سبق لے, زندگی گزرنے والی ہے بھائی, یہ واپس آنے والی نہیں ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد بناؤ, وسا کوشش کرتے رہو, کرنا تمہارا کام ہے, کامیابی دینا میرا کام ہے. ہمارے ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست مولوی گزرے عرب میں, ہے نا, 80 ایئرس کی عمر میں ان کو بات سمجھ میں آئی اور کچھ کرنا چاہیے. کتنے سال کی عمر میں؟ 80 ایئرس کی عمر میں, اور انہوں نے عالم بننا شروع کیا, اتنے بڑے عالم بنے, واللہ کہتا ہوں ان کی کتابیں, انہوں نے اس کے بعد کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ ایک کتاب صرف لکھی, الفنون, فن کے اوپر کہ فقہ کیا فن ہے, فلاں کیا فن ہے, اس فن میں کیا ہوتا ہے, حدیث کیا فن ہے, تفسیر کیا فن ہے, فنون پر کتاب لکھی 800 جلد پر. 80 سال کی عمر مولوی بنتا ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ سعا کرنی ہے بھائی, آگے اللہ کو ملنا ہے مجھے, ہم صحیح نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں من اراد الا, بات بہت لمبی ہو جائے گی, من اراد الاخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن, سب سے پہلے 3 کام کر لیں, ہم نیت بھی ٹھیک کریں, عقیدہ بھی ٹھیک رکھیں, اور کوشش کریں, اور سنت کے مطابق عمل کریں گے, انشاءاللہ اللہ ہماری قدر کرے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کلن نبید ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, ہم دنیا والوں کو بھی دے دیتے ہیں اور جو آخرت کی کوشش کرتا ہے ان کو بھی دے دیتے ہیں, کبھی کبھی دنیا مانگنے والے کو زیادہ دے دیتے ہیں. وہ کہتے رہے بھائی یہ کافر مرغ مسلم کھاتا, ہم تو سوکھی روٹی کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہے کبھی ادھر بھی کبھی ادھر بھی. وما کان عطاء ربک محذورا, کون ہے تیرے رب کو دینے سے روکنے والا؟ دنیا میں اللہ رب سب کا ہے, اللہ اور رب سب کا ہے, جو مانے اس کا بھی جو نہ مانے اس کا بھی. رحمان کا یہی مطلب ہے کہ دنیا میں سب پر رحم کرنے والا, اور رحیم کا معنی صرف ایمان والوں پر, آخرت پر رحم کرنے والا, آخرت میں ایمان والوں پر اوروں پر نہیں ہے. تو اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. فرمایا انظر کیف بدلنا, اللہ کہہ رہے میرے نبی دیکھو نا, ارے دیکھو تمہاری امتی کو بتاؤ نا, دیکھو دنیا کے اعتبار سے کوئی کتنا ملینر ہے, کوئی بلینر ہے, کوئی کیسا ہے, ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے دنیا کے اعتبار سے, لیکن کہا وللآخرت اکبر اکبر درجہ واکبر تفضیلا, آخرت تو بہت بڑا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں نا قرآن میں کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھے کہا جاؤ فلاں صحابی کے پاس پوچھ کر آؤ جنت کتنی بڑی ہے, فرمایا میں نے ان کو پوچھا ہے، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ دنیا اور زمین کو جوڑ دے، ایسے آسمانوں کو اور زمینوں کو جوڑے، سات زمین کو سات آسمان کو، اتنی بڑی جنت تو آخری جنتی کو ملنے والی ہے، آخری جنتی، وہ پہلا جائے گا، اس کی تو صرف یہ لمبائی تو بیان نہیں کی اللہ نے، چوڑائی تو بیان کی ہے، اتنی بڑی جنت اب کتنی لمبی ہوگی کچھ پتا نہیں، یہ دس دنیا کے برابر ملے گی، جو آخر میں جنت میں جائے گا، جو پہلے جائے گا دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر، اس کو کیا ملنے والا، اللہ کہہ رہے اسی کو، ولل آخرت اکبر درجات، آخرت میں درجہ بہت بڑا بڑا ہے. صدیق اکبر کے بارے میں ایک بات بتاؤں نا، فرمایا تم نیچے، تم آخری جنت میں ہوں گے اور تمہیں جنت والے ایسے نظر آئیں گے اوپر جیسے ستارے تمہیں نظر آتے ہیں، ستارے، اور ابو بکر صدیق ان سے کہیں اوپر ہوں گے، کوئی اوپر ہوں گے. وہ اکبر تفضیلا، اور بڑی برہوتری ہے، وہ کیا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ سامنے آئے گا، دیکھتا ہی رہے گا، دیکھتا ہی رہے گا 70,000 years تک، تو وہ کہے گا جاؤ، اللہ کہیں گے جاؤ، تو حور انتظار کر رہی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ بھی تو ایک سیکنڈ دیکھا ہے، فرمایا نہیں 70,000 years دیکھا ہے. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، ایک کام کر دے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ کرنا، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ پھر کیا ہوگا، تمہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، ذلیل و خوار کر دیا جائے گا. بس ایک اللہ، اس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، نیت صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، کوشش جاری ہو، صحیح، کون لکھاتا ہے 10 دن 40 دن، کوشش جاری ہو اور سنت کے مطابق ہو. یہ آج کی 4-5 آیت میں آپ کو میں نے یہ سبق دیا ہے جو آج کی قرآن کی آیت سے ہمیں ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کر انشاءاللہ والدین کے بارے میں کہ والدین کا درجہ کیا ہے اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں. یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا اللہ، اللہم صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ جو باتیں سنی جاتی ہے کہی جاتی ہے، اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں میں سے بنا دے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں میں سے بنا دے، قرآن کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ تو نے قرآن میں ایک ایک آیت میں کیسی کیسی باتیں بیان فرمائی ہے، کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جاتے، کاش کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاتے. اللہ ہمیں قرآن سمجھا دے، ہماری زندگی بدل دے، اللہ ہماری زندگی بدل دے، ہدایت پر لگا دے، ہدایت پر لگا دے، انگلی پکڑ کر ہدایت پر چلا دے، انگلی پکڑ کر ہمیں، ہماری آل اولاد کو، بھائی بہن کو، پورے مجمع کو، پوری امت کو ہدایت پر چلا دے. اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا دے، ہدایت دے اور ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہدایت پھیلانے کے لیے اسباب پر ہم استعمال فرما لے. اے اللہ ہمارا دل بھی تیرے ہاتھ میں، ہمارا بدن بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے، تو ہمارا مولا بن جا، تو ہمارا ولی بن جا، تو ہمارا مولا بن جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے رحم سے قبول فرما. اللہ ہماری عبادتوں کی تو قدر کرتا ہے، اللہ ہماری عبادت تو ویسے بھی اخلاص سے خالی ہے، لیکن تو اپنے فضل سے اس کی قدر فرما لے، اس کو قبول فرما لے. یا اللہ یا رحمان، لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرما، لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرما. آج کی آنے والی رات بہت برکت والی ہے، جمعہ کی رات بھی ہے اور اود نائٹ بھی ہے، 25ویں رات بھی ہے. راتوں میں جاگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، توبہ کی توفیق نصیب فرما. ہم اپنی اولاد کو جگائیں، اپنے گھر والوں کو جگائیں، کچھ گھنٹے جاگنے ہیں لیکن 80 سال کی عبادت مل جائے گی. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. جب ہم قدر کریں گے یقیناً تو ہماری قدر کرے گا. یا اللہ ہماری ہر اعمال کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے اور ان کو ماں باپ کے فرما بردار بنا. نیک اور صالحین میں سے بنا، یا اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، مفسرین محدثین میں سے بنا، یا اللہ افطار کا ٹائم ہے، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم تیرے سامنے اقراری مجرم ہیں، توبہ کر رہے، آئندہ نہیں کریں گے اللہ، آئندہ نہیں کریں گے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری گھروں میں برکت عطا فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما جن سے ہم نے علم سیکھا ہے، اللہ ان علماء کرام الف سے یا تک جتنے بھی میرے اساتذہ ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، علوم کا دریا جنہوں نے بہایا ہے اے اللہ ان پر نور کا دریا بہا دے، اے اللہ ان پر تیری شان شان بدلا نصیب فرما، ہمارے والدین کو اور اساتذہ کرام کو تیری شان شان بدلا نصیب فرما، اللہ میرے محسنین کی مغفرت فرما، اللہ ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، اللہ ہم سے محبت رکھنے والے بہت سارے ہیں، اللہ ان کو تو تیری شان شان محبت عطا فرما، تیری شان شان بدلا نصیب فرما، یا اللہ یہ قرآن کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ حدیث کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی اولادوں میں، اولادوں کی اولادوں میں علماء اور صلحاء اور حفاظ پیدا فرما، یا اکرم الاکرمین ہماری نسلوں میں علماء صلحاء پیدا فرما، اے اللہ تبلیغ کے کام میں لگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، لوگوں کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف، ذکر کی طرف، اے اللہ اللہ کے راستے میں محنت کی طرف دعوت دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، تو سب کچھ کر سکتا ہے اور ہم سے کروا سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، و یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.